الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ القمر کی آیت نمبر 23 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سے پچھلی آیتوں میں مختلف قوموں کی ہلاکتوں کا تذکرہ تھا اور ان سے اللہ تعالیٰ نے نصیحت حاصل کرنے کا ارشاد فرمایا تھا۔ یہاں قوم ثمود کا تذکرہ ہے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کذبت ثمود بالنذر، ثمود نے ڈر سنانے والے رسولوں کو جھٹلایا۔ قوم ثمود نے ڈر سنانے والے رسولوں کو جھٹلایا۔ قوم ثمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجا، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب قوم ثمود نے اگر انہیں جھٹلایا تو انہوں نے تو ایک نبی کو جھٹلایا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک رسول نہیں بلکہ رسولوں کو جھٹلایا، یعنی سارے رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ اس قوم کی طرف ایک رسول مبعوث کیا گیا تھا۔ اس کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے کسی ایک نبی، کسی ایک رسول کو جھٹلانا، یہ اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں کو جھٹلانا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہر نبی کا بنیادی پیغام ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، آخرت پر ایمان، خدا کے رسولوں کو ماننا۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول نبی جو بھی آئے وہ یہی پیغام دینے کے لیے آئے۔ جب کسی ایک نبی کے پیغام کو جھٹلایا تو صرف ایک نبی کے پیغام کو نہیں جھٹلایا بلکہ سارے کے سارے نبیوں کو جھٹلایا۔ اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ آپ جھوٹے ہیں، جیسے کہ آگے آیت کے الفاظ بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ تو جھوٹے ہیں۔ تو اب جس پیغام کے لانے پر حضرت صالح علیہ السلام کو انہوں نے جھوٹا کہا، وہی پیغام تو سارے نبی لے کے آئے اور بقیہ نبیوں نے لے کے آنا تھا، تو گویا انہوں نے پھر ایک کو نہیں جھٹلایا بلکہ سارے ہی نبیوں کو جھٹلایا۔ تو اس اعتبار سے فرمایا گیا کہ ثمود نے ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا، صرف ڈر سنانے والے کو نہیں، ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا۔ کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر۔ تو انہوں نے کہا، کیا ہم اپنے میں سے ہی ایک آدمی کی تابے داری کریں؟ جب تو ہم ضرور گمراہی اور دیوانگی میں ہیں۔ کہنے لگے کہ اگر ہم نے صالح کی بات مان لی تو یہ تو ہمارے جیسا ایک آدمی، ہمارے جیسا بشر ہے، اگر اسی کی ماننی ہے تو پھر تو بڑا گھاٹے کا سودا ہے، پھر تو ہم پاگل ہیں، پھر تو ہم جو ہے وہ دیوانگی کے اندر، گمراہی کے اندر پڑے ہوئے کہ اگر اپنے جیسے آدمی کی بات مان لے، اس کی کیوں مانے، صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کیوں مانے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ چنانچہ اگلی آیت کے اندر مزید انہوں نے اپنی جو ان کی جو سخت زبان تھی اس کو استعمال کرتے ہوئے کہا، أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ۔ کیا ہم سب میں سے وحی صرف اسی پر ڈالی گئی؟ بلکہ یہ بڑا جھوٹا متکبر ہے۔ یہ ان کفار کے خبیث الفاظ کہ انہوں نے کہا یہ تو بڑا جھوٹا متکبر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کو جواب دیا، بہت جلد کل یہ جان جائیں گے کہ کون بڑا جھوٹا متکبر تھا۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ خدا کے پیارے نبی حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت کیا ہے کہ ان پر تو وحی ڈالی جائے، ان کو تو نبی بنایا جائے، اور وہ جو قوم میں پیسے والے، عہدے والے، منصب والے اور روب و دبدبے والے اور جتھے اور قومیت والے ہیں، ان کو نہ نبی بنایا جائے، انہی کو کیوں؟ لہذا یہ جو ان کی باتیں ہیں یہ سب جھوٹ ہیں، اور یہ خود جو ہیں یہ جھوٹے بھی ہیں اور متکبر بھی ہیں، بڑا ہی چاہتے ہیں، بڑا بننا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کی گستاخی میں جو انہوں نے الفاظ کہے اللہ تعالیٰ نے جواب کے اندر ان کو اسی انداز کے اندر جواب دیا کہ ابھی کل آنے دو، یعنی ابھی مستقبل قریب کے اندر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جھوٹا کون تھا اور متکبر کون تھا۔ تم خدا کے نبی کو بولتے ہو کہ جھوٹا ہے متکبر ہے، معاذ اللہ، تمہیں جلد پتہ چل جائے گا کہ جھوٹا کون ہے اور متکبر کون ہے۔ خدا کا عذاب آئے گا تو جو سچا ہے اور جو خدا کا پیارا ہے وہ محفوظ رہے گا، اور جو متکبر ہے اور جھوٹا ہے وہ برباد ہو جائے گا۔ چنانچہ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے امتحان کے لیے ایک اونٹنی کو ظاہر فرمایا، اس کا بیان ہوتا ہے، ارشاد فرمایا انا مرسل ناقۃ فتنۃ لہم فارتقبہم واصطبر ونبئہم ان الماء قسمۃ بینہم کل شرب محتضر۔ بے شک ہم ان لوگوں کی آزمائش کے لیے اونٹنی کو بھیجنے والے ہیں، تو اے صالح تم ان کا انتظار کرو اور صبر کرو، اور انہیں خبر دے دو کہ ان کے درمیان پانی تقسیم ہے، ہر باری پر وہ حاضر ہو جس کی باری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے ظاہر فرمایا۔ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اے صالح علیہ السلام، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی نشانی دکھائیں، کوئی ثبوت دیں، کوئی ایسی بات، ایسا معجزہ دکھائیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ اللہ کے نبی۔ تو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی سے فرمایا کہ اچھا تم بتاؤ کہ تم نے کیسا معجزہ دیکھنا ہے، تم نے کیسا معجزہ دیکھنا ہے۔ تو لوگوں نے مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں یہ معجزہ دکھائیں کہ یہ جو پہاڑ ہے، اس کی یہ جو پہاڑی چٹان ہے یہ پھٹے، اس میں سے ایک اونٹنی نکلے اور وہ اونٹنی باہر نکلتے ساتھ ہی بچہ جنے، ہمیں یہ معجزہ دکھائیں۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ قوم کو یہ معجزہ دکھا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی کو ظاہر فرما دیا، پہاڑ پھٹا، اونٹنی نکلی اور اس نے بچہ جن دیا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے صالح علیہ السلام ان لوگوں کو بتا دو کہ اب اس اونٹنی کے درمیان اور قوم کے درمیان پانی کی باریاں تقسیم ہوں گی۔ اس علاقے کے اندر جو پانی کا مین کنواں تھا جہاں سے پانی قوم استعمال کرتی تھی، فرمایا کہ اب ایک دن اس کا پانی یہ اونٹنی استعمال کرے گی اور دوسرے دن وہ قوم کے لوگ استعمال کریں گے، کہ اونٹنی ایک بڑی جسہ دار اونٹنی تھی اور معجزاتی اونٹنی تھی، تو کنویں کا سارے کا سارا پانی پی لیتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صالح علیہ السلام ان کو بتا دو کہ یہ اونٹنی ایک دن پانی پیے گی اور اس دن قوم کو پانی نہیں ملے گا، ہاں اگلے دن قوم پانی پیے گی، اونٹنی نہیں پیے گی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم جو تھا یہ قوم کو بتا دیا۔ اچھا اب قوم والوں نے پہلے تو اسی پہ عمل کیا، کیونکہ اب ان کے معجزے پر اونٹنی ظاہر ہوئی تھی، تو ان کے دل میں بھی ڈر تھا کہ اگر اب ان کے کہنے کے مطابق نہیں کیا تو نتیجہ بڑا خطرناک ہوگا۔ لیکن چونکہ تھے کافر تو اب کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے کہا یہ کیا مفت کی مصیبت پال لی ہم نے کہ جناب جس دن اونٹنی پانی پیئیں گے ہم نہیں پانی پیئیں گے، اور جس دن ہم پیئیں گے اونٹنی پیئے گی، اونٹنی کون ہوتی ہے ہمارا پانی روکنے والی؟ انہوں نے کہا اس کو اونٹنی کو ہی ذبح کر دو، اس اونٹنی کو ہی ذبح کر دو، قتل کر دو اس کو، نہ یہ رہے نہ پانی کا مسئلہ کھڑا ہو۔ اب جب قوم نے یہ کام کیا تو اس کے لیے انہوں نے اپنی قوم کے ایک آدمی کو تیار کیا جس کا نام جو ہے وہ تفسیر کی کتابوں میں قدار بن سالف لکھا ہوا ہے، اور اس آدمی نے قوم کی تائید سے اونٹنی کو پکڑا اور اس کی جو ٹانگوں کی رگیں ہوتی ہیں انہیں کاٹ دیا۔ ٹانگوں کی رگیں کاٹی تو خون نکلنا شروع ہو گیا، نکلتے نکلتے اونٹنی گر گئی اور شہید ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا واقعہ یہاں پر بیان فرمایا، بڑا مختصر انداز میں ہے، اور کئی مقامات پر یہ تفصیلی واقعہ گزر چکا ہے، یہاں اس کا جتنا حصہ اور پھر جو عذاب آیا اس کا بیان ہے۔ ارشاد ہوا فنادوا صاحبہم فتعاطا فعقر فکیف کان عذابی ونذر اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ, تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا, قوم کے لوگوں نے اپنے ساتھی کو پکارا, تو اس شخص نے جس کو انہوں نے پکارا اس نے اونٹنی کو پکڑا, پھر اس کی کونچیں کاٹ دی. کونچیں جو پنڈلی کے پیچھے کی رگے ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا, اس نے اس کی کونچیں کاٹ دی. تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا؟ اب وہ کیا ہوا؟ فرمایا بے شک ہم نے ان پر ایک زوردار چیخ بھیجی, تو اسی وقت وہ لوگ باڑ بنانے والے شخص کی بچ جانے والی روندی ہوئی خشک گھاس کی طرح ہو گئے. جب انہوں نے اونٹنی کو شہید کیا, اب اس کے بعد خدا کا عذاب آیا, اور وہ عذاب کیا تھا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے ایک زوردار چیخ ماری. اونٹنی کی شہادت کے چوتھے دن کا یہ واقعہ ہے کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے چیخ ماری اور اس چیخ کی شدت سے اس قوم کا وہ حشر ہوا, وہ حال ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرماتا ہے کہ ان کا حال ایسے ہو گیا کہ جیسے وہ جو باڑ جانوروں کے لیے باڑ ایک بنائی جاتی ہے اور وہاں پر چارہ وغیرہ لگا ہوتا ہے, جانور بار بار گزرتے بار بار گزرتے ہیں تو پاؤں کے نیچے آ آ کے وہ بھوسا جو ہے اور وہ جو گھاس ہے اس کا حشر نشر ہو جاتا ہے, اس کا بالکل جس کے بولے نا کہ اس کی حالت کچھ نہیں رہتی. فرمایا کہ یہ پھر ایسے ہو گئے, ہم نے ان پر ایسا عذاب مسلط کیا کہ ان کی حالت ہم نے اس طرح کی روندی ہوئی خشک گھاس کی طرح کر دی. اب یہ جو قرآن نے بیان کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا, تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اور یا دوسرا ترجمہ, اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا, تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ یہاں پر کیونکہ آیت کے ترجمے کے اندر دو باتیں میں نے عرض کی, ایک تو یاد کرنے والا اور ایک نصیحت لینے والا. نصیحت لینے والا مانا بھی واضح ہے, اور یاد کرنے سے مراد ہے اس کو زبانی یاد کرنا. قرآن پاک کو یاد کرنے کے احکام بھی ہیں اور فضائل بھی ہیں. چند ایک میں عرض کر دیتا ہوں. قرآن پاک کی ایک آیت حفظ کرنا ہر مکلف مسلمان پر فرض عین ہے. مکلف سے مراد عاقل بالغ, ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض عین ہے, یعنی اسی نے یاد کرنا, اس کی جگہ کسی اور نے یاد نہیں کرنا. اور پورے کا پورا قرآن مجید حفظ کرنا فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کہ مسلمانوں کے ایک بڑے گروہ میں ایک شہر میں ایک مسلمان بھی یاد کر لے تو بقیہ کی طرف سے وہ کفایت کرے گا. اور سورہ فاتحہ اور ایک دوسری چھوٹی سورت یا اس چھوٹی سورت کے مثل, جیسے تین چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت, اسے حفظ کرنا واجب ہے, اسے زبانی یاد کرنا واجب ہے, کیونکہ نماز میں پڑھنا واجب ہے اور وہ تبھی پڑھے گا جب زبانی یاد ہوگی, تو اس اعتبار سے یہ واجب. حفظ کرنے کے, قرآن پاک کو زبانی یاد کرنے کے بے شمار فضائل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ترمذی شریف کی حدیث ہے, فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کر لیا اور اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام جانا, اس کے گھر والوں میں سے 10 ایسے شخصوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا. 10 آدمیوں کے حق میں شفاعت قبول فرمائے گا. تو اگر اپنے خاندان میں اپنی اولاد میں قرآن پاک حفظ کروائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ حفظ کر کے اس پر عمل کرنے والا بنے, اس کے حلال و حرام کا فرق کرنے والا بنے, اس کے مطابق عمل کرنے والا بنے, تو اگر خدا نہ خواستہ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے کہیں جو ہے وہ برے ٹھکانے کی طرف جانے والے ہوں تو وہ ہماری شفاعت کروا دے, ہماری بخشش کروا دے. بڑا عظیم اور بڑا فضیلت والا عمل ہے قرآن پاک کا حفظ کرنا. اب قوم سمود کا تذکرہ پہلے گزرا, اب اس کے بعد قوم لوط کا تذکرہ ہوتا ہے. ارشاد فرمایا, کذبت قوم لوط بالنذر, اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا اِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ نِعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرٍ. لوط کی قوم نے ڈر سنانے والے رسولوں کو جھٹلایا، بے شک ہم نے ان لوگوں پر ایک پتھراؤ بھیجا سوائے لوط کے گھر والوں کے، ہم نے لوط کے گھر والوں کو رات کے آخری پہر بچا لیا اپنے پاس سے احسان فرما کر، ہم یوں ہی شکر کرنے والے کو صلہ دیتے ہیں. یہاں قوم لوط کا تذکرہ ہوا کہ ان کے اوپر پتھراؤ بھیجا. یہ پتھراؤ خدا کی طرف سے عذاب کے پتھر تھے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ برسے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کافر بھی تھی، اور کافر ہونے کے ساتھ دنیا کے گندے اور خبیص عمل، اغلام یعنی مردوں کا مردوں سے بدکاری کرنا، اس کے اندر بھی مبتلا تھی، اور اس میں وہ اپنی شیطانیت کی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی. جیسے آج کے زمانے کے اندر بھی دنیا بھر کے اندر اس کا جو ہے وہ چرچا ہے، اور اس کی طرف جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ غیر مسلم کفار جو ہے وہ اس کی طرف راغب ہیں. تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بھی اس شیطانی فعل کے اندر اپنی خباثت کی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، اور دنیا میں سب سے پہلے اس غلیظ کام کو کرنے والے یہی لوگ تھے، یہی قوم تھی. تو ان پر اللہ تعالیٰ نے پھر پتھروں کا برساؤ کیا، ان پہ پتھر برسائے جس سے اس قوم کو ہلاک کر دیا، اور ان کی بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے الٹا دیا، اوپر لے جا کے فرشتوں نے اس کو زمین پہ الٹا دیا. ہاں، حضرت لوط علیہ السلام جو خدا کے پیارے نبی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. رات کے آخری پہر فرمایا، حکم دیا گیا کہ اے لوط، تم اپنے گھر والوں کو لے کر نکلو، مومنوں کو لے کر، گھر والوں کو لے کر یہاں سے بستی سے نکل جاؤ، اس بستی پہ عذاب آنے والا ہے. تو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والے بچ گئے. ہاں، آپ کی جو بیوی تھی وہ کافرہ تھی، اور وہ جو ہے وہ پیچھے رہی، اور اس پہ بھی عذاب آیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہماری طرف سے احسان تھا، ہم نے اپنا احسان فرما کر حضرت لوط علیہ السلام کو بچا لیا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں. اب کیا ہوا اس قوم کا جو واقعہ ہے، وہ یہاں پر مزید اختصار کے ساتھ بیان کیا. فرمایا، وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ. اور بے شک اس نے ہماری گرفت سے ڈرایا، لوط علیہ السلام نے ہماری گرفت سے اپنی قوم کو ڈرایا، تو قوم نے ڈر کے فرامین میں شک کیا. قوم والوں نے لوط کو اس کے مہمانوں کے متعلق پھسلانا چاہا، تو ہم نے ان لوگوں کی آنکھوں کو مٹا دیا، اور فرمایا، میرے عذاب اور میرے ڈر کے فرامین کا مزہ چکھو. واقعہ یوں ہوا کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دے کر پھر آپ قوم لوط کی طرف آئے، اور وہ فرشتے بڑے خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں آئے. قوم کے لوگوں کو پتا چلا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں مہمان آئے ہیں اور بڑے خوبصورت ہیں، تو چونکہ ان کی جو گندی ذہنیت تھی وہ فوراً اپنے فعل خبیث کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوئی، اور وہ جمع ہو کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آ گئے، اور آ کے کہنے لگے کہ اے لوط، یہ مہمان ہمارے حوالے کر دو. معاذ اللہ، یعنی ان کی جرت، بے باکی، شیطانیت اور خباثت کی انتہا دیکھی کہ قوم کے ایک بزرگ جو خدا کے حقیقتا نبی ہیں، ان کے پاس مہمان آئے ہیں اور یہ مطالبہ کرنے پہنچ گئے. حضرت لوط علیہ السلام بڑے غمزدہ ہوئے، بڑے پریشان ہوئے کہ میرے گھر میں یہ مہمان آئے ہیں، اور قوم جو ہے کس شیطانیت کے لیے جو ہے مجھ سے بات کر رہی ہے. آپ بڑے غمزدہ ہوئے. تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے عرض کی کہ اے لوط، پریشان نہ ہوں، ہم خدا کے فرشتے ہیں، ہم ان کو ہلاک کرنے اور برباد کرنے آئے، ہم ان پر عذاب برسانے کے لیے آئے، ہم آپ کو بچائیں گے، آپ کے گھر والوں کو بچائیں گے، ان کو ہلاک کریں گے. چنانچہ اب کیا ہوا کہ اب وہ جو لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے تھے، فرشتوں نے ان کے چہرے پر یوں ہاتھ پھیرا. جب ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو آنکھیں اندھی ہو گئیں، और ये आंखें बिल्कुल गोश्त बन गई, जैसे ये रुखसार का हिस्सा है, ये पेशानी का हिस्सा है, ये आंखें मिट गई और मिटकर पूरा चेहरा जो है सिर्फ गोश्त ही, खाल ही बन गया। अब वो अंधाधुंध इधर उधर सर मारने लगे, ये क्या हुआ, ये जादूगर, ये वो, अब इस तरह शोर मचाने लगे। अब उसके बाद फिर हजरत लूत अलैहि सलाम को हुक्म हुआ कि आप बस्ती से अब निकल जाएं, अब खुदा का अजाब आने वाला है। फिर हजरत लूत अलैहि सलाम अपनी कौम को लेकर निकले और उस कौम के ऊपर फिर अजाब आया। तो यहां पर उसी का बयान हुआ कि कौम ने लूत अलैहि सलाम को उनके मेहमानों के बारे में फुसलाना चाहिए, यानी कहा कि हमारे हवाले कर दे, तो हमने उन लोगों की आंखों को मिटा दिया और फरमाया मेरे अजाब और मेरे डर के फरामीन का मजा चख। अब मजा चखो कि तुम क्या करते थे। अब अल्लाह ताला मजीद फरमाता है वलाकद सबहहुम बुकरतन अजाबुम मुस्तकिर फذوقू अजाबी वनुذر वलाकद यस्सनल कुरआन लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। और बेशक सुबह सवेरे उन लोगों पर ठहरने वाला अजाब आया, तो मेरे अजाब और मेरे डर के फरमानों का मजा चखो, और बेशक हमने कुरान को नसीहत लेने के लिए आसान कर दिया, तो है कोई नसीहत लेने वाला। तो ये उन पे अजाब मुस्तकिर आया, मुस्तकिर मुसलसल यानी ठहर जाने वाला। वो अजाब उन काफिरों पे आया, उन लूतियों पे, उन हमजिंस परस्तों पे खुदा का अजाब आया और ठहर गया कि ये अजाब खत्म हुआ तो आगे अजाब कब्र शुरू। वो अजाब कब्र जारी है तो उसके बाद अजाब आखिरत शुरू हो जाएगा। अब इरशाद होता है, अब इसके बाद फिरौनियों का तस्किरा होता है। फरमाया वलकद जा आल फिरऔन नुज़ुर कذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر। और बेशक फिरौनियों के पास डर सुनाने वाले रसूल आए, उन्होंने फिरौनियों ने हमारी सब निशानियों को जुटला दिया, तो हमने उन पर ऐसी गिरफ्त की जैसी एक इज्जत वाले, अजीम कुदरत वाले की गिरफ्त की शान होती है। फरमाया फिरौनियों के पास भी अल्लाह के रसूल आए, मूसा अलैहि सलाम, हारून अलैहि सलाम, इन्होंने आके उनको अल्लाह ताला की तौहीद या रुबूबियत की उनको मानने की दावत दी। लेकिन उन्होंने क्या किया, मुजजात का मुतालबा किया, जब मुजजात भी देख लिए तो जुटलाया, मुजजा देख के कहने लगे ये तो जादूगर है, ये तो जादू की बातें सारी। तो अब उसके बाद फिर वो पूरा जो सारा सिलसिला वाकये का हुआ, और उसके बाद फरमाया कि फिर हमने उन पर ऐसी गिरफ्त की जैसी एक इज्जत वाला, एक कुदरत वाला बादशाह करता है। और हकीकत तो ये है कि आम दुनियावी इज्जत कुदरत वाला बादशाह भी वो गिरफ्त क्या करेगा, जो खुदा करेगा, जो हकीकी इज्जत वाला, हकीकी गलबे वाला और हकीकी कुदरत वाला है। फरमाया कि फिर हमने उनकी ऐसी गिरफ्त की। अब अल्लाह ताला ये सारे वाकयात अजाब को बयान करके अब जो कुफारे मक्का हैं, अल्लाह ताला इनको मुखातब करता है और इनको इरशाद फरमाया अकुफारुकुम खैरुम मिन उलाइकुम अम लकुम बराअतुन फिज़्ज़बुर। क्या तुम्हारे काफिर उन पहलों से बेहतर हैं या किताबों में तुम्हारे लिए नजात लिखी हुई है? ये अल्लाह ताला ने सवाल कायम फरमाया, जो सवाल हकीकत में बंदे की नसीहत के लिए काफी है कि तुम बताओ कि ये तुम्हारे काफिर ये ज्यादा बेहतर हैं या वो जिनका पहले तस्किरा हुआ, वो कौम आद वाले, कौम समूद वाले, कौम नू वाले, फिरौन वाले, इख्तदार में, ताकत में, कुव्वत में, कद में और जो है वो सरवत में, दौलत में, हर शय में तुमसे बढ़कर थे, तो जब वो ना बचे तो तुम कहां से बचोगे? क्या तुम उनसे बेहतर हो कि भाई वो तो फंस गए लेकिन तुम बच जाओगे, या तुम्हारे लिए किसी खुदाई किताब में निजात लिखी हुई है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारे लिए बरात है, तुम्हारे लिए ये परवाना पहले से लिखा हुआ है कि तुम जो मर्जी करते रहो, शिर्क करो, कुफर करो, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, क्या तुम्हारे लिए कोई बरात लिखी हुई है? नहीं, दोनों नहीं, ना ये कुफार पहले काफिरों से बेहतर और ना इनके लिए किसी किस्म की कोई बराअत लिखी हुई है। मजीद फिर सवाल कायम किया, फरमाया अम यकूलून नहनु जमीउ मुंतसिर सयुहज़मुल जमउ वयुवल्लून अद्दुबुर। या वो ये कहते हैं, ये कुफारे मक्का, या ये कहते हैं कि हम सब बदला ले लेंगे, हम सब बदला ले लेंगे, अगर हमें कुछ कहा खुदा ने तो हम बदला ले लेंगे। अल्लाह ताला फरमाता है अन करीब सब भगा दिए जाएंगे और वो पीठ फेर देंगे। फरमाया ऐसा कुछ नहीं होगा, ना बदला ना कुछ और, फरमाया ये कुछ नहीं कर सकेंगे, सब भगा दिए जाएंगे, सब पीठ फेर कर भाग जाएंगे। चुनाचे फिर मदीना मुनव्वरा के अंदर जो है वो वही हुआ, बदर के मैदान में ये पीठ फेर के भाग भी गए और कोई बदला भी ना ले सके। अब दुनियावी अजाब के बाद अल्लाह ताला आखिरत का बयान फरमाता है, फरमाया बलिस साअतु मौइदुहुम वस्साअतु अदहा व अमर, बल्कि उनका वादा कियामत है और कियामत सबसे ज्यादा सख्त और सबसे ज्यादा कड़वी है। कियामत उनका वादा है और कियामत सबसे ज्यादा सख्त और सबसे ज्यादा कड़वी है। कियामत में क्या होगा? फरमाया इन्नल मुजरिमीन फी दलालिम व सुउर, बेशक मुजरिम गुमराही और दीवानगी में है। यौम युसहबून फिन नारी अला वुजूहिहिम ज़ूकू मस्स सक़र, जिस दिन वो आग में अपने चेहरों के बल घसीटे जाएंगे। फरमाया जाएगा दोज़ख का छूना चखो, चेहरों के बल आग में घसीटे जाएंगे और फरमाया जाएगा दोज़ख का छूना चखो, कि दोज़ख जब छूती है तो क्या नतीजा निकलता है, क्या मजा आता है, चखो इसको। यहां पर ये कुफार के हवाले से कि उन्हें मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में फेंका जाएगा। हदीस मुबारका में, मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक, उसमें रियाकार का भी यही अंजाम बयान किया गया, जो रियाकारी के लिए सखावत करता है, रियाकारी के लिए कुरान पढ़ता है, रियाकारी के लिए इल्मे दीन पढ़ता है ताकि आलिम कहलाए, रियाकारी के लिए जिहाद करता है ताकि बहादुर कहलाया जाए, तो उसके बारे में भी हदीस मुबारक में वईद है कि क्यामत के दिन उसका ये तिलावत करना, कुरान पढ़ाना, सखावत करना और उसका जिहाद करना सब बर्बाद, और हुक्म दिया जाएगा मुंह के बल इसे घसीट कर जहन्नम में डाल दो। तो रियाकार का अंजाम भी बड़ा सख्त है। हम अमल करते हैं और अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, हमारे अमाल भी इखलास से होते हैं या इखलास के बगैर होते हैं, हमें इस पर सोचना चाहिए। जो आदमी की सखावत करता है वो अपने इश्तिहार छपवा रहा है, जो आदमी तिलावत अच्छी करता है वो अपनी जो है वो एक शख्सियत के अंदर फिर रहा है, जो कुछ लोगों के भले के काम कर देता है वो हर जगह अपना नाम लिखवाना लाजिम समझता है। रियाकारी जो है वो इस कदर आम है कि अलमान वल हफीज, रियाकारी जो है दिल का कबीरा गुना है, इसकी मालूमात सीखना फर्ज है। ऐसा ना हो कि हम नमाजें पढ़ते रहे लेकिन हमारे अंदर असल में रियाकारी हो। सखावत करें दिखावे के लिए करें, नमाजें पढ़े दिखावे के लिए करें, मस्जिदें बनाएं दिखावे के लिए करें, मस्जिदें बनाएं नाम अपना लिखवा के रियाकारी की नीयत, तो ये ना हो कि हमारे आमाल की रियाकारी, जो आमाल रियाकारी के लिए किए उसका बदला दुनिया में शोहरत, नाम, इज्जत की सूरत में मिल जाए लेकिन आखिरत के अंदर ये वाला हुक्म हो कि मुंह के बल इसे घसीट कर जहन्नम में फेंक दो। अल्लाह ताला मेरी रियाकारी से महफूज फरमाए। अब इसके बाद इरशाद होता है इन्ना कुल्ल शैइन खलकनाहु बिकदर वमा अमरुना इल्ला वाहिदतुन कलमहिम बिल बसर, बेशक हमने हर चीज एक अंदाजे से पैदा फरमाई और हमारा काम तो सिर्फ एक बात है जैसे पलक झपकना। दो बातें इरशाद फरमाएगी, फरमाया कि हमने हर चीज एक अंदाजे से पैदा फरमाई। जो भी कायनात में पैदा हुआ, जो शय कायनात में बनी, वो खुदा का जो कतई हकीकी दुरुस्त अंदाजा है, इल्म के मुताबिक अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई। और ये आयत जो है ये तकदीर के मुनकिरों का भी रद है, जो कहते हैं तकदीर का कोई वजूद नहीं है, ये उनका भी रद है कि तकदीर जो है वो तो खुदा के इल्म और कुदरत के साथ मुताल्लिक है। कि खुदा का इल्म है कि ये शय ऐसे वाके होगी और उस इल्म के मुताबिक उसने लिख दिया, तो ये तो खुदा का इल्म है और उसके मुताबिक उसका जो वुकू ज़ुहूर होता है वो खुदा की कुदरत है। تو جو تقدیر کا انکار کرتا ہے وہ انڈائریکٹلی جو ہے وہ خدا کے علم کا اور خدا کی قدرت کا انکار کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا پیچیدہ بڑا نازک معاملہ ہے، اس میں ہمیں اپنا عقیدہ ہمیشہ کے لیے واضح طور پر جو ہے وہ ہمیں وہی رکھنا چاہیے جو علماء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمایا کہ ہمارا تقدیر پر ایمان ہے، اور تقدیر یہ ہے کہ بندے نے یا جس کسی نے جو کرنا تھا، کائنات میں جو ہونا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے مطابق اسے اس ہونے سے پہلے لکھ دیا، اب جو ہوتا ہے وہ اس کے مطابق ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ چونکہ لکھا ہوا ہے تو ہم مجبور ہیں اسی طرح کریں، نہیں، جو ہم نے کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے لکھ دیا۔ تو یہ تقدیر کا جو بنیادی مفہوم ہے وہ میں نے عرض کر دیا، اور فرمایا کہ ہمارا کام تو صرف ایک بات ہے، جیسے پلک جھپکنا۔ ہمارا کام کیا ہے کہ کسی شے کو اگر وجود میں لانا ہے تو اسے صرف امر ہوتا ہے، کن ہو جا، اسے امر کن ہوتا ہے کہ ہو جا، پلک جھپکنے میں وہ شے ہو جاتی ہے۔ یعنی خدا کی قدرت یہ ہے، خدا کا جو معاملہ تخلیق ہے وہ یہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر شے کو پلک جھپکنے میں پیدا فرمائے، وہ جس شے کو جتنے عرصے میں پیدا کرنا چاہتا اتنے عرصے میں پیدا ہوتا ہے۔ اولاد، انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے 9 مہینے کے اندر، ہوتا اللہ تعالیٰ کے امر کن سے ہے، لیکن اس کے لیے جو امر کن ہے وہ اس ڈیوریشن کے اعتبار سے ہوتا ہے، وہ اسی اعتبار سے پیدا ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اب یہ جو یہاں، لیکن یہاں جو بیان کرنے کا مقصد ہے کہ ہمارا معاملہ تو ایک پلک جھپکنے کے برابر جو ہے نا وہ امر ہے اور ہو جاتا ہے ویسا۔ خدا فرمایا کہ یہ قوم تباہ ہو جائے، تو اب اس حکم کے بعد، اس ارادہ الہیہ کے بعد، اب وہاں کوئی اسباب نہیں جمع کرنے پڑیں گے کہ چلے جناب فلاں کا انتظار کر لے، ذرا فلاں سامان جمع ہو جائے، ذرا بلڈوزر آ جائے تو یہ قوم ہلاک ہوگی، ایسا نہیں ہوگا۔ خدا کا امر ہوا، امر الہی کے بعد اب تخلف نہیں ہے، اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ارادہ الہیہ ہو چکا، حکم خداوندی ہو چکا، لیکن وہ کام وقوع پذیر نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ جو خدا نے فرما دیا وہ ہو کے رہے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، تمہیں ہلاک کرنے کے اندر خدا کو کیا ہوگا؟ ایک امر کن فرمانا ہے، ایک امر کن کرنا ہے، اور تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے تمہارے جیسے بہت سے گروہ ہلاک کر دیے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہ ہلاک کر دیے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب کتابوں میں موجود ہے۔ سابقہ کافروں نے جو کیا وہ فرشتوں کے جو ان کے نامہ اعمال لکھے تھے اس میں لکھا ہوا موجود ہے، لہذا جو تم کر رہے ہو وہ بھی لکھا ہوا موجود ہے۔ چنانچہ فرمایا وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے، ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے، کہاں؟ لوح محفوظ میں۔ ہر چھوٹی بڑی شے تفصیل سے لکھی ہوئی، لوح محفوظ میں ہر شے تفصیل سے لکھی۔ میں یہ سلسلہ کر رہا ہوں، یہ میرے سامنے آئی پیڈ ہے، یہ مجھ سے کتنے فاصلے پہ ہے، میں کون سا ڈریس پہن کے بیٹھا ہوا ہوں، یہ میں نے کیا لگایا ہوا ہے، ایک ایک شے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ لوح محفوظ میں اتنا کچھ ہے، اگر آج کے زمانے کے ایک ماسٹر کمپیوٹر کے اندر، اور یہ جو ہماری بڑی بڑی کمپنیاں گوگل وغیرہ ہیں، اگر ان کے ڈیٹا بیس کے اندر اگر دنیا جہان کی کھربوں معلومات بآسانی آ سکتی ہیں، تو پھر جو خدا نے لوح محفوظ بنایا اس میں کیا نہیں آ سکتا؟ تو لوح محفوظ ہے وہ یوں کہنے کی ایک ریکارڈ ہے، وہ ریکارڈ ہے کہ اس میں سب نے جو کرنا تھا اور اب جو کر چکے ہیں وہ سب اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ اب ارشاد ہوتا ہے ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور سچ کی مجلس میں ہوں گے۔ جو متقی لوگ ہیں، یہاں بھی دیکھیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جہاں جنتیوں کا تذکرہ فرماتا ہے وہ عموماً متقیوں کا بیان فرماتا ہے، ابرار کا بیان فرماتا ہے، ابرار بر کرنے والے، نیکی کرنے والے، متقین تقوی والے، حالانکہ ہر مسلمان کو جنت ملنی، لیکن بطور خاص ابرار متقین ان کے ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ اعمال جو ہے یہ اختیار کریں، جو مومن ہے وہ متقی بھی ہو، جو مومن ہے وہ ابرار میں سے ہو، وہ نیکوکار ہو، نیک عمل کرنے والا ہو۔ تو فرمایا باغوں میں اور نہروں کے کناروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، باغ ہیں، باغوں میں نہریں جاری ہیں، ان کے کنارے وہ بیٹھے ہوئے، اور یہ ان کا جو بیٹھنا اور وہاں موجود ہونا ہے یہ کہاں؟ اللہ اکبر، فرمایا عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور، خدا کی بارگاہ میں۔ جو عظیم قدرت والا ہے، جو بادشاہ ہے، اس کی جو سچی پاک بارگاہ ہے، مجلس ہے، اس میں حاضر ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ، اس سے بڑھ کر اور جو ہے وہ کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ خدا بندے قدوس کی بارگاہ کے اندر بیٹھنا نصیب ہو اللہ کے حضور، وہ کیا اس کی شان ہوگی اس مجلس کی، اس محفل کی، اس نشست کی، کہ جہاں خدا کی بارگاہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں وہ عطا فرمائے۔ جنت کی جو نعمتیں جیسے یہاں پر بیان کی گئی کہ فرمایا کہ جنتی جو ہے وہ باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے، یعنی نہروں کے پاس ہوں گے اور خدا کی پاک بارگاہ میں ہوں گے۔ اب یہاں پر قرآن پاک میں اور بھی جگہ جو جنت کی نہریں ہیں ان کا کئی جگہ تذکرہ ہے، ایک جگہ کا میں یہاں چند آیتیں پڑھتا ہوں جس میں ان جنتی نہروں کا بیان ہے کہ ان نہروں میں ہے کیا، ان نہروں میں ہے کیا۔ ارشاد فرمایا مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم۔ اس جنت کا حال جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں خراب نہ ہونے والے پانی کی نہریں ہیں، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہ بدلے، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے، اور صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں، ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ تو جنت کے اندر پانی کی نہریں، اور ایسا پانی جو صاف شفاف، کبھی باسی نہیں ہوگا، کبھی خراب نہیں ہوگا، کبھی اس میں بو نہیں آئے گی۔ اس میں دودھ کی نہریں، ایسا دودھ کہ جو کبھی پھٹے گا نہیں، جس کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ اس میں شراب کی نہریں، لیکن ایسی شراب کہ جس میں بےہودگی نہیں ہے، سر چکرانا نہیں ہے، الٹیاں آنا نہیں ہے، بلکہ وہ شراب کہ جس میں سراسر لذت ہی لذت اور سرور ہی سرور ہے، اور اس میں شہد کی نہریں، شہد کی نہریں جو صاف ستھرا ہے، جس کے اندر کوئی میلا پن نہیں ہوگا، جس میں کوئی ذرات نہیں ہوں گے، صاف ستھرا نتھرا ہوا شہد ہوگا۔ یہ جنت کی نہریں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی۔ اور اس کے ساتھ جو اس آیت کے اندر بطور خاص چیز بیان کی گئی ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے، فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، خدا کی پاک مقدس معزز متعالی بارگاہ کے اندر بیٹھنا نصیب ہوگا، اس پاک مجلس میں بیٹھنا نصیب ہوگا۔ آپ اس مجلس کا تصور کریں، وہ کیا ہوگی جس میں خدا کے سارے نبی ہوں گے، جس میں خدا کے سارے نبی ہوں گے، جس میں سارے ولی ہوں گے، غوث پاک بھی ادھر ہیں، تو بابا فرید بھی ادھر ہیں، داتا صاحب بھی ادھر ہیں، صحابہ کرام وہاں پر ہیں، صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اپنے اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے جلوہ فرما ہیں، اور وہاں پر متقی لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور یہ متقین کے جو سردار ہیں یہ بھی جلوہ فرما ہوں گے، اور وہاں خدا انہیں اپنے دیدار سے سرفراز فرمائے گا، اپنا دیدار عطا فرمائے گا، جو جنت کی سب سے بڑی سب سے اعلیٰ نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں ان نعمتوں سے آخرت میں بہرہ ور فرمائے، اور ہمیں متقین کے گروہ میں شامل فرمائے۔ ہمیں تقویٰ کی دولت عطا فرمائے، ہمیں خوف خدا کی دولت عطا فرمائے، کہ جن متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔